بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم امين يا رب العالمين ریاض الصالحین میں جو پہلا باب ہے جس میں اخلاص اور حسن نیت کو ہر عمل کے موقع پر چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپا ہوا ہو اس موقع پر حاضر کرنے کی تلقین کا جو باب سب سے پہلا امام نووی رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے اس کی جو پہلے حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے تھے اس کے آخر میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ اس حدیث مبارکہ کی صحت پر دونوں ائمہ حدیث نے اتفاق کیا ہے اور مراد ان دونوں سے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ ہیں. امام بخاری کا کچھ تعارف ہم نے کل حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور آج انشاءاللہ ہم اس فن کے جو دوسرے امام ہیں مشہور شخصیت ہیں امام مسلم رحمہ اللہ ان کا کچھ بنیادی تعارف وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ان کا نام مسلم ہے اور ان کی کنیت ابو الحسین ہے. حجاج ان کے والد کا نام ہے اور عساکر الدین ان کا لقب ہے. تعلق ان کا چونکہ قبیلہ بنی قشیر سے تھا تو یہ قشیری کہلاتے ہیں. وطن ان کا خراسان ہے اور ایک ایسے شہر سے تعلق رکھتے تھے کہ جو بہت ہی خوبصورت اور مردم خیز ہے کہ جس نے بڑی بڑی دینی شخصیات کو یعنی ان کا تعلق اس شہر سے رہا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 204 ہجری میں ہوئی. امام بخاری کی ولادت کل ہم نے دیکھا تھا 194 ہجری کی ہے تو 10 سال کا فرق ہے. پھر 204 ہجری یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات بھی ہے تو جس سن میں امام شافعی کی وفات ہوتی ہے اسی سن میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش ہے. امام بخاری کی طرح انہیں بھی بچپن سے ہی احادیث مبارکہ کے ساتھ ایک خاص شغف تھا اور 12 سال کی عمر سے انہوں نے احادیث مبارکہ حفظ کرنا شروع کر دی. پھر امام بخاری رحمہ اللہ ہی کی طرح انہوں نے بھی حدیث کی طلب میں اور احادیث مبارکہ سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا. عراق بھی تشریف لے کر گئے, حجاز میں, مکہ میں بھی ایک عرصہ گزارا, شام میں, بصرہ میں, مصر وغیرہ مختلف علاقوں کا سفر کیا, مختلف شیوخ کی شاگردی اختیار کی اور ان سے احادیث مبارکہ حاصل کی. ان کے اساتذہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یہ امام احمد ان کا تعارف انشاءاللہ آگے آئے گا. یہ جو احادیث مبارکہ کی 6 صحیح ترین کتابیں کہلاتی ہیں, مشہور ہیں, کتب سِتّہ, ان میں سے 4 محدثین کے یہ براہ راست امام ہیں یعنی براہ راست استاد ہیں اور ان میں امام بخاری رحمہ اللہ بھی شامل ہیں اور امام مسلم رحمہ اللہ بھی انہی میں شامل ہیں. پھر ان کے جو شاگرد ہیں ان میں امام ترمذی رحمہ اللہ وہ بھی ہیں کیونکہ ایک روایت امام ترمذی نے امام مسلم سے نقل کی ہے اور ابو بکر خزیمہ رحمہ اللہ وغیرہ یہ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ کو 300,000 احادیث یاد تھیں جو انہوں نے مختلف شیوخ سے حاصل کی تھیں اور انہوں نے اپنی صحیح میں جو احادیث جمع کی ہیں ان میں سے اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو 4,000 احادیث مبارکہ انہوں نے درج فرمائی ہیں. پھر احادیث مبارکہ میں جو 2 مستند ترین کتابیں کہلاتی ہیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم, اس میں علماء کا اتفاق ہے اور اکثر کی یہ رائے ہے کہ بخاری کو یعنی صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر مجموعی طور پر فضیلت حاصل ہے اور اس کا ایک بہت بڑا سبب کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بڑی کڑی شرائط ہیں جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ عائد کرتے ہیں احادیث مبارکہ کے، یعنی کچھ صحیح حدیث کے طور پر قبول کرنے کے حوالے سے. اس میں ایک شرط جس میں امام بخاری باقی تمام محدثین سے آگے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شیخ ہے اور جو اس کا شاگرد ہے، یعنی جو شاگرد اپنے شیخ سے حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہے، ان کی آپس میں ملاقات ثابت ہونی چاہیے، اگرچہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، ان کی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ثابت ہونی چاہیے. یہ شرائط تمام پوری ہوں اور ان کے علاوہ بھی شرائط ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ اسے پھر صحیح حدیث کے طور پر قبول فرماتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے باقی شرائط کا اہتمام کیا، لیکن اپنی صحیح کے لیے اس ملاقات کی شرط کو انہوں نے یعنی شامل نہیں فرمایا. تو اسی وجہ سے پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح ہے اسے مجموعی طور پر صحیح مسلم پر فضیلت دی جاتی ہے. البتہ یہ بات بھی اپنی جگہ ثابت ہے کہ جزوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض جزوی اعتبارات سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ایک فضیلت حاصل ہے. مثلا یہ کہ امام مسلم احادیث مبارکہ جو کہ ایک ہی مضمون کی ہوتی ہیں ان کو ایک ساتھ ذکر فرماتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج اور طرز یہ ہے کہ وہ مختلف ٹکڑوں میں ابواب کی مناسبت سے ان کو درج کرتے ہیں، لیکن امام مسلم ایک ہی مضمون کی تمام احادیث کو ایک ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. اور بھی کچھ وجوہات وہ علماء نے بیان کی ہیں. پھر امام مسلم رحمہ اللہ کی امام بخاری سے جو ملاقات ہے اس میں ایک ملاقات میں کیفیت یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنے اساتذہ کی طرح امام بخاری کا ادب کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے ان کو کوئی بات پوچھنی تھی تو امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے مصافحہ کیا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کرنے لگے کہ اے استاذ الاساتذہ، اے محدثین کے سردار، میں آپ سے ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں. امام بخاری نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی جس سے امام مسلم رحمہ اللہ وہ مطمئن ہو گئے. پھر اس کے بعد امام مسلم نے فرمایا کہ آپ جیسا حدیث مبارکہ میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، اور یہ کہ حسد کرنے والے کے علاوہ کوئی آپ سے بغض نہیں رکھے گا، یعنی ہر شخص آپ سے محبت کرے گا الا یہ کہ کسی کو آپ سے حسد ہو جائے. اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو احادیث مبارکہ کی طرف لانے والے اور ایک خاص منہج پر چلانے والے وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کا اخذ شروع کیا جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج تھا. پھر امام مسلم رحمہ اللہ کی تعریف میں بہت سے علماء نے بہت سی باتیں کہی ہیں، اور یقیناً وہ سب کے سب ایسی ہیں کہ جو ان کے شایان شان ہیں. ان کی وفات کا واقعہ 261 ہجری میں پیش آیا. 57 سال کے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی میں جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ محدثین نے تمام ہی نے، اور اسی طرح بالخصوص امام بخاری، امام مسلم اور انہی کے درجے کے دیگر افراد نے بھرپور طور پر اپنی اس زندگی کو استعمال کیا، اور ایک ایسا خزانہ ہدایت کا اور ہدایت کا ایک ایسا سامان انہوں نے جمع کر دیا صحیح سند کے ساتھ کہ جو آنے والوں کے لیے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی کا باعث بنتا رہے گا. وفات کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ کا درس دے رہے تھے تو کسی شاگرد نے کسی حدیث کے بارے میں کوئی سوال کیا. اب وہ اس وقت اس کا جواب ان کے ذہن میں نہیں تھا تو یہ گھر تشریف لے گئے اور رات میں گھر والوں سے کہہ دیا کہ میرے پاس نہ آنا، اور ایک چراغ جلا کر احادیث مبارکہ وہ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں تلاش میں مشغول ہو گئے. اسی دن کسی نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھی ان کو گفٹ کیا تھا، تو اب وہ بھی پاس ہی رکھا ہوا تھا اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ کھجوریں کھاتے رہتے تھے، تو دھیان نہ رہا اور اچھی طرح یعنی پوری طرح مشغول رہے حدیث مبارکہ کی تلاش کے حوالے سے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فجر ہو گئی. اور دوسری طرف اس ٹوکرے میں جتنی بھی کھجوریں تھیں وہ بھی امام مسلم رحمہ اللہ وہ کھا چکے تھے وقفے وقفے سے. تو اس کے بعد اسی کے اثر سے پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور اگلے دن شام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کا انتقال ہو گیا. صحیح احادیث مبارکہ کے جو درجے ہیں، مثلا دیکھیے کہ پہلی حدیث مبارکہ کے آخر میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رواہ امام المحدثین، اس حدیث کو محدثین کے دونوں ائمہ نے روایت کیا، کون ہیں؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری، ان کا تعارف کل آیا تھا۔ پھر دوسرے امام کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ابو الحسینی مسلم ابن حجاج بن مسلم القشیری النیسابوری۔ پھر فرماتے ہیں کہ فی صحیحہما، ان دونوں نے اپنی صحیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، اللذینی ہما اصح الکتب المصنفہ، یہ وہ ہیں جو کہ احادیث مبارکہ میں جتنی بھی کتابیں تدوین کی گئی ہیں، جو بھی تالیفات ہیں، ان میں صحیح ترین کہلاتی ہیں، سب سے زیادہ صحیح کہلاتی ہیں۔ صحیح احادیث مبارکہ میں بھی کچھ درجات ہیں، سب سے اونچے درجے کی صحیح وہ ہے کہ جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہو، جسے متفق علیہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کی صحت پر دونوں متفق ہیں، دونوں کا اتفاق اس پہ ہے، دونوں کی جانب سے اس پر اتفاق کیا گیا۔ اس سے نیچے کا درجہ آتا ہے اس صحیح حدیث مبارکہ کا کہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہو۔ پھر تیسرے درجے پر آتی ہیں وہ احادیث جو کہ صرف امام مسلم رحمہ اللہ نے انہیں صحیح قرار دیا ہو۔ چوتھا درجہ ان احادیث کا آتا ہے کہ جس میں کسی اور محدث نے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ ان کی شرائط پر صحیح حدیث مبارکہ کو اخذ کیا ہو، یہ چوتھا ہو گیا۔ پانچواں وہ درجہ ہے کہ جس میں امام بخاری کی شرائط پر اخذ کیا گیا ہو کسی حدیث کا، تو وہ صحیح میں پانچویں درجے پر آ جاتی ہے۔ چھٹے درجے پر پھر وہ آتی ہے کہ کسی اور محدث نے امام مسلم رحمہ اللہ کی شرائط پر کسی حدیث مبارکہ کو صحیح قرار دیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد ساتویں درجے میں دیگر محدثین کرام کا درجہ آتا ہے۔ تو محدثین کے ہاں، یہ تقسیم محدثین کے ہاں ہے، محدثین کے ہاں صحیح احادیث میں یہ درجات وہ قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو کہ حدیث کے بارے میں جاننا، اور یہ وہ حالات ہیں کہ جن کا محدثین کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں احادیث مبارکہ کے حوالے سے بہت ہی غلط قسم کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور شاید تاریخ میں یہ فتنہ اتنا شدت کے ساتھ کبھی نہیں اٹھا جتنا آج اٹھ چکا ہے، اور عجیب عجیب باتیں کر کے لوگوں کا اعتماد احادیث مبارکہ پر سے متزلزل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ ذرا سرسری نگاہ سے ہی صحیح ایک مرتبہ تاریخ میں سے کچھ چیزوں کو پڑھ لیں اور مطالعہ کر لیں کہ احادیث مبارکہ کی تدوین کس طرح عمل میں آئی ہے، کتنا اس کے لیے اہتمام کیا گیا، کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں، کیسی کیسی چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو انہیں اندازہ ہوگا کہ پورے انسانی تاریخ میں، یعنی کسی شخصیت کے اقوال افعال اور اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی ایسی حفاظت کبھی نہیں کی گئی جیسا کہ یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا گیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، یہ آخری دین ہے، اب قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، اور آپ کی احادیث مبارکہ ہی دین کی صحیح شکل متعین کرنے والی ہیں، دین کیا ہے اس کی وضاحت کرنے والی۔ اب اگر یہی واضح نہیں رہے گا تو پھر لوگ صحیح دین پر کیسے عمل پیرا ہو سکیں گے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اپنے کلام قرآن حکیم کی حفاظت کا بندوبست فرمایا، اسی طرح احادیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بھی مکمل حفاظت کا بندوبست کروایا، اور یہ بالکل محفوظ شکل میں ہمارے تک پہنچی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان افراد کو بہترین جزا عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس عظیم فریضے کو ادا کیا اور امت کے لیے بڑی آسانیاں انہوں نے پیدا کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔